أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو بات ہماری ہو رہی تھی چہل حدیث میں چھٹی حدیث پر کہ جس کا بیان یہ تھا کہ چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنی صبح اور شام اس حالت میں کرتا ہے کہ دنیا اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہو تو اللہ فقر کو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے اور اس کے امور کو پراگندہ اور منتشر کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں سے کچھ بھی نہیں پاتا مگر جو اس کے لیے قسمت میں لکھ دیا گیا ہو یا اس کے لیے مقسم مقدر کر دیا گیا ہو. اور جو اپنی صبح اور شام اس حالت میں کرتا ہے کہ آخرت اس کے لیے نصب العین ہو، سب سے بڑی پرابلم ہو، تو اللہ غنا کو یعنی بے نیازی کو اس کے قلب میں قرار دیتا ہے اور اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے، پراگندگی سے محفوظ کر دیتا ہے. تو اس پر ہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ دنیا سے تعلقات، پھر یہ کہ دنیا کے دونوں پہلو ہیں دنیا کی زندگی کے، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ خدا علیم و حکیم ہے تو لہٰذا علیم و حکیم کوئی کام بھی بیکار نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے دنیا کو یا حیات دنیا کو لعب و لہو خلق کیا ہے، یعنی کہ یہ حیات دنیا خلق ہی ہوئی ہے لعب و لہو، اور ایسے ہی بنائی گئی ہے. لیکن اس بات کو نہ چھپایا گیا ہے نہ اس بات سے کسی کو اندھیرے میں رکھا گیا. یعنی جیسے بالکل وہی بات ہے کہ آپ ایک اسکول بناتے ہیں، اکیڈمی بناتے ہیں، تو آپ وہاں پر آنے والوں کو بتا دیتے ہیں نا کہ بھائی آپ کا بچہ یہاں پر 6 گھنٹے رہے گا، یہ کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ اس سے ایکسپیکٹڈ ہیں، یہ ریکوائرمنٹس ہیں، ایسا لباس پہننا ہوگا، یہ سب. تو یہ تمام چیزیں آپ اس کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ آپ ان کو کسی قسم کے اندھیرے میں نہیں رکھتے ہیں، رولز ریگولیشنز جو چیز بھی. تو اسی طریقے سے خدا نے اکیڈمی بنائی، اور اکیڈمی بنانے کے بعد خدا نے بتا دیا ہے کہ یہ کسی کی ریزیڈینشل پلیس نہیں ہے، یہاں پر کسی کو ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں پر کسی کو رکنا نہیں ہے، تھوڑے دن کے لیے تمہیں یہاں پر آنا ہے، جتنی دیر یہاں رہو ساری کی ساری توجہ اپنی تربیت پر فوکس رکھو، جتنا بھی ٹائم یہاں پہ گزارو یہاں کا مال اور اسباب جمع کرنے کے چکر میں نہ لگے رہو. یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں خدا نے ہم کو بتا دی ہیں، سمجھا دی ہیں. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جو آزمائش کے طور پر جو دوسرا پہلو ہے وہ شیطانت ہے، کہ شیطان باقاعدگی کے ساتھ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے قسم کھا کے. اچھا یہ بھی خدا کے ہی پلان کا حصہ ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان خود سے کہیں سے اٹھ کے آ گیا ہے. تو بہرحال یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر کیا کرتی ہیں، آزمائش اور امتحان کا پورا انفراسٹرکچر کریٹ کرتی ہیں، جنریٹ کرتی ہیں. تو اس میں اس کا ایک پہلو اچھا ہے، وہ اچھا پہلو کیا ہے کہ یہ آپ کو درس لینے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے. یعنی اس سے بہتر جگہ تعلیم و تربیت کی پوری کائنات میں نہیں ہے، اور اس سے بدتر جگہ رہائش کے لیے پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اس کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر اختیار کرنا چاہے اس نے بدترین جگہ کا انتخاب کیا، اور جس نے اسے اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک پلیس کا کو منتخب کیا اس نے بہترین جگہ کو اپنے لیے منتخب کیا. یہ ہے جسٹ اور نچوڑ جو ہمیں قرآن سے اور ائمہ علیہ السلام کے بیانات سے سمجھ میں آتا ہے. جو پرابلم جس پر ہم بات کر رہے تھے وہ پرابلم تھی حب دنیا. یعنی حب دنیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اس فانی دنیا کی محبت کو جگہ دے، اس سے اٹیچمنٹس انسان کے دل میں جڑ پکڑ لیں، یا لائک چینز ہوں کہ ہمارے دل سے نکل کے وہ زنجیریں مختلف جگہوں سے بندھی ہوئی ہوں. تو پچھلی دفعہ ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ انسان اپنی قبر میں اور برزخ میں سکون سے نہیں رہ پائے گا. یعنی اس کی قبر اس کے لیے مستقل اذیت کا سبب بن جائے گی ان تعلقات کی بنا پر کہ جو جن سے اس کا دل بندھا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ وقت انتقال انسان فزیکلی ان تعلقات سے جدا ہو گیا، لیکن انسان اپنے دل سے ان تعلقات کو الگ نہیں کر پایا. تو حقیقتاً اس میں پھنسا رہنا ہی قبر اور برزخ ہے. ٹھیک ہے، یعنی برزخ کا مطلب کیا ہے؟ برزخ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلیس کہ جہاں پر اس بات کا تعین ہو کہ انسان کو کہاں جانا ہے، انسان کا مقام اور معیار کیا ہے. ٹھیک ہے، برزخ وہ مقام ہے، برزخ وہ جگہ ہے. اور قبر یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قبر ہے وہی برزخ ہے، قبر ہی برزخ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جس کا انسان کو نقصان کس سے ہوگا؟ محبت سے. محبت دنیا کا پہلا نقصان یہ. ورنہ ہمیں یہاں سے کس جگہ کو ایم کرنا ہے؟ ٹورڈز ملکوت، ہمیں ملکوت کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، ہماری نیکسٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ وہ عالم جو فرشتوں کے رہنے کا عالم ہے، ہماری نیکسٹ ڈیسٹینیشن وہ ہے. یا ریئل لائف جو ہے، انجوائبل لائف، وہاں پر ہے. برزخ ان بٹوین ہے، پھنسے ہوئے کہ ہم اپنا معاملہ یہاں سے کلیئر نہیں کر پائیں، تو اس وقت تک یہاں پر انتظار کرو جب تک کہ تمہارے یہاں سے معاملات کلیئر ہو جائیں، تمہارا حساب کتاب صاف ہو جائے، تاکہ اس کے بعد پتہ چلے کہ تمہیں ملکوت میں کس جگہ پہ ٹھہرانا ہے، کس جگہ پہ بھیجنا ہے. ایک تو یہ حب دنیا جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس مسئلے سے. اس سے بھی پہلے ایک اور جو حب دنیا کے حوالے سے پرابلم آتی ہے، وہ موت کا خوف ہے. یعنی دنیا کی محبت موت کے خوف کو جنریٹ کرتی ہے، اور جتنا زیادہ دنیا کی محبت قوی ہوگی اتنا ہی انسان موت سے خوف زدہ ہوگا. اور اگر اس حوالے سے انسان کا قلب طاہر ہو، پاک ہو، تو امام علی علیہ السلام والی جو بات ہے کہ خدا کی قسم کہ ابن ابی طالب موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے ہوتا ہے، شیرخوار بچہ. تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی فقط امام علی علیہ السلام کے لیے ہی مخصوص ہو اور کوئی اور چیز اس میں، یعنی کوئی اور شخص اس میں شامل نہ ہو سکتا ہو، بلکہ جو بھی اس راہ پہ چلے گا وہ کسی نہ کسی درجے پر اس کیفیت کو حاصل کرے گا. پھر فرماتے ہیں کہ حب دنیا کی جو بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو شرعی ریاضت، عبادت اور مناسک سے روک دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میرا آرگیومنٹ تھا کہ جب پہلے میں نے بات کی تھی اس حوالے سے کہ یعنی اس کے کاؤنٹر میں کہ جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو مطلب دنیا میں اس لیے ہیں کہ دین کی خدمت کریں اور دنیا میں زیادہ انوالو ہیں کہ ہم زیادہ پیسے کما لیں تو زیادہ نیکی کر لیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ان موسٹ آف دا کیسز شیطان کا دھوکہ ہیں. ان موسٹ آف دا کیسز چند افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی، اور اس میں بھی ایک بڑا اہم بات ہے کہ آپ کی کون سی نیت پہلے، یعنی دنیا میں آنے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کما لوں پھر دین کی خدمت کروں گا، تو ایسے شخص نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، نیت پہلے دنیا میں انٹر ہونے کی ہے، اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ دین کی خدمت کروں گا. اس طریقے سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوتی. تو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان دنیا میں جتنا زیادہ انوالو ہوتا ہے اس کے اندر مادیت کا پہلو اتنا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اور انسان کا نفس روحانیت سے اتنا دور ہوتا ہے، اور عزم روحانی میں اتنی کمزوری واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس جملے کو بہت غور سے سمجھیے گا. عزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزم کا مطلب ہے کہ وہ مضبوطی، ارادے کی پختگی جس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بالمقابل جزم ہے. جزم یعنی جو انسان کی ارادے کی پختگی جس کا تعلق سوچ و فکر سے. تو خدا نے بنیادی طور سے انسانیت سے چاہا ہے عزم کو. ٹھیک ہے، عزم کو چاہا ہے. अज़्म इंसान का, और अज़्म के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि आप अगर मिसाल के तौर पर रोजाना जॉब पर इवन जाने के लिए आपके पास अगर अज़्म ना होता, आप वो भी नहीं कर सकते कि सुबह सर्दी में उठना, ये करना, वो करना, वो सब चीज़, उसके लिए भी अज़्म चाहिए। यानी एक कुव्वत है आपके इरादे की कि जो आपको एक अमल पे आमादा कर रही है। लेकिन अज़्म का ताल्लुक एक इंसान के जिस्मानी उमूर से होता है, एक रूहानी उमूर से होता है। रूहानी अज़्म और जिस्मानी अज़्म दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक को दूसरे पर ना महमूल करें, एक को दूसरे पर ना सोचें। यानी एक इंसान है कि आप देखते हैं दुनियावी तौर पर बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, अज़्म है तो कर जाता है ना। यानी जैसे वही बात है कि हम में से हम सब इस बात को जानते हैं कि कोई भी, जैसे इवन इंजीनियरिंग का या कोई भी टेक्निकल काम करना, एक प्रोजेक्ट करना, कितना अज़्म दरकार होता है उसमें। मतलब कितनी दुश्वारियों को अबूर करना होता है, आसान तो नहीं है वो। लेकिन वही इंसान, यानी एक मिसाल के तौर पर मस्जिद में आधा घंटा नहीं बैठ सकता, और लिटरली यानी यहाँ तो मस्जिदें ही नहीं है बदनसीबी, लेकिन वहां मैंने मस्जिदों में देखा है कि लोग भागते हैं। आपने भी देखा होगा इस बात, लोग भागते हैं, इसे पता नहीं मस्जिद काट रही है उनको। यानी नमाज खत्म हुई, नमाज जमात, और 1 मिनट ठहरना दुश्वार है। या खड़े होके दुनिया की मस्जिद के अंदर भी बाज़ार लोग खड़े होके दुनियादारी ये वो बातें 1-1 घंटा, लेकिन 5 मिनट बैठ के हाथ में कुरान लेके उसमें गौर व फिक्र करने के महाल है उनके लिए, ठीक है। ये अज़्म जिस्मानी और अज़्म रूहानी का फर्क है। तो ये दोनों एक बातें नहीं है। अज़्म यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस्मानी उमूर में, तबई उमूर में, फिजिकल वर्ल्ड, दुनियावी जिंदगी गुजारने के हवाले से अज़्म रखते हैं, बहुत मजबूत अज़्म रखते हैं, अज़्म मुसम्मम रखते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। लेकिन वो अज़्म जो आखिरत के दर्जात को लेकर आता है, वहां पर उनके अंदर कोई मजबूती नहीं पाई जाती। यानी और उसका इजहार इन्हीं तमाम जगहों से हो जाता है कि कोई भी खुदाई चीज सामने आए, कोई भी इलाही काम सामने आए, वहां पर वो कुछ भी नहीं है। उनके अंदर कोई कुव्वत अमल मौजूद ही नहीं है वहां पे।
तो दो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकती साथ साथ।
बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हम सबसे बड़े तो इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि अगर हम किसी इंसान के अज़्म को तबई और फिजिकल कामों में देखते हैं तो हम कहते हैं साहिब अज़्म है। लेकिन मैं इसको क्लियर कर रहा हूं कि ये अज़्म उस जगह पे कारामत नहीं है। यानी इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो अज़्म जो खुदा को दरकार है, या वो अज़्म के जिसकी बुनियाद पर इंसान के आखिरत के दर्जात का तायुन होता है, बुलंदी हासिल होती है, यही अज़्म वो भी है। उसकी मिसाल मैं दे रहा हूं कि इन्हीं लोगों को आप देखेंगे, इनसे मस्जिद में नहीं बैठा जाता, इनसे किसी जहां पर मौइज़ा और अखलाक हो उस महफिल में ये नहीं बैठ सकते। अगर आप इनसे कहें कि 5-10 मिनट कुरान में गौर व फिक्र कर लो, वो नहीं कर सकते। आइम्मा की दुआओं में गौर व फिक्र नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इनमें से किसी काम का अज़्म मौजूद नहीं है। और एक हद तक हम सबके पास यही बात है कि हमारा दम उलझने लगता है कि हम थोड़ा सा यानी कुरान की 2-4 आयतों पर अगर दिक्कत के साथ गौर व फिक्र कर लें तो उसके बाद हमारा दम उलझना शुरू हो जाता है, एक परेशानी होने लगती है, सांस फूलने लगती है, उस एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। तो हुब्बे दुनिया की सबसे बड़ी बुराई क्या है कि इंसान को बेअज़्म कर देती है, ठीक है। यानी इंसान दुनिया की जिंदगी में, दुनिया के उमूर में जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो, अगरचे के बतौर हलाल, लेकिन उसका नतीजा क्या है कि इंसान का अज़्म और इरादा कमजोर होता है और मादियत के पहलू को तकवियत हासिल होती है। तो ये बात समझाना मुझे बाज़ औक़ात बहुत दुश्वार होता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई हलाल है तो फिर क्या है, اگر حلال ہے تو پھر کون سی چیز رک رہی ہے؟ اور اگر ہم اس سے کمانے کے بعد جو ہے ہم تو دین کی بھی خدمت کر رہے ہیں, ہم تو اچھا ہی, لیکن بھائی تم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو. اور ایک اور بھی جو اس میں بڑی اہمیت والی بات ہے کہ جب ہم دین اتنا کر رہے ہوتے ہیں نا, دین کی خدمت اور یہ باتیں ہیں, تو شاید ان سم پارٹ آف اوور مائنڈ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دین کے ذمہ دار اور ٹھیکے دار ہم ہیں. صحیح, دین خدا کا ہے, اور اگر خدا کی جانب سے کسی کی ذمہ داری ہے اس دنیا میں تو وہ رسول اور امام ہے. ہماری ذمہ داری اپنا درست وظیفہ انجام دینا ہے. دین کی ٹھیکے داری خدا نے ہم کو نہیں دی ہے, یہ کسی کو نہیں. ہر انسان کا جو صحیح وظیفہ ہے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے, اس کو اور سب سے اس چیز کی, اس ذمہ داری کی سب سے بڑی اہمیت کیا ہے کہ تمہیں خدا نے جیسا انسان بنانا چاہا ہے, خود وہ بنو, پھر جو چاہے کرو. یعنی دین کی خدمت کے نام پر اپنی ذات تباہ کر رہے ہیں, اور نہ حقیقتاً وہاں دین کی خدمت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سب سیلف ڈیسیپشن والی معاملات ہی ہوتے ہیں. کیونکہ دین کی, آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ دین کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ اگر ہم کسی پیمانے میں جانچنا چاہیں, ناپنا چاہیں دین کی خدمت کو, تو دین کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ مطلب ہم کہتے ہیں نا دین کے, ہم دین کے خدمت گزار ہوں, دین کے خدمت گزار ہوں کسی بھی عنوان سے. نہیں, وہ تو ابھی میں نے اس چیز کو الگ ہٹا لیا کہ ٹھیک ہے, وہ تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ جب تک انسان خود عبد خدا نہیں ہے, جب تک انسان خود با تقویٰ نہیں ہے, تو وہ کیا دین کی, پھر تو اس کی کوئی چیز بھی قبول نہیں ہے. کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ تو قبول ہی متقین سے کرتا ہے. تو اگر تقویٰ نہیں ہے اور عبدیت نہیں ہے, تو وہ تو آپ کچھ بھی کرتے رہیے, کسی بھی نام سے کرتے رہیے, وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. یعنی اس کے بعد جب ہم دین کی خدمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو سب سے بڑی خدمت کیا ہے, مین خدمت کیا ہے دین کی؟ دین کی خدمت. یعنی کہ جس سے دین کو مضبوطی حاصل ہو, دین آگے جائے, خدا کہے کہ ہاں تم نے میرے دین کی خدمت کی. کس کام سے خدا کہے گا کہ تم نے میرے دین کی خدمت کی؟ جی, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرانا. دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ بندگان خدا کو اس چیز کی طرف آپ لے چلیں, متوجہ کرائیں کہ جس مقصد کے لیے خدا نے ان کو پیدا کیا. دین کی خدمت جو ہے وہ بلڈنگیں بنانا, اور یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں, اگر یہ اس طرف جا رہی ہیں, اگر آپ کی بنائی ہوئی مسجد, اگر آپ کی بنائی ہوئی امام بارگاہ اس کام کو پورا کر رہی ہے, تو اس کا فائدہ ہے, تب وہ دین کی خدمت میں استعمال ہو رہی ہے. کیونکہ خدا کو ایک, اس کی اور بڑی ایک مزیدار مثال ہے, جیسے عرفا حضرات جو ہیں کافی ایسی انٹرسٹنگ وہ باتیں کرتے ہیں, کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تم ایک بکرا لے کر آئے بازار سے, اور اس بکرے کو تم نے حلال کر دیا, قربانی کر دی اس کی, اس کے بعد تم نے اس کے گوشت کے حصے بنائے, گوشت کے حصے تقسیم کر دیے ادھر 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 ادھر, اس کے بعد آخر میں جو ہے سری پائے بھی کوئی لے گیا, جو کھال ہے وہ بھی تم نے قصائی کو دے دی. تو وہ کہتے ہیں بکرا کہیں, بکرا کہیں, تم کس کو لے کر آئے تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ جناب وہ یہ گوشت اور یہ اور وہ سب اور یہ کھال اور یہ سب, کہ یہ تو گوشت اور کھال ہے, بکرا کہیں؟ تو پھر انہوں نے اس کو سمجھایا شاگرد کو کہ اسی طریقے سے دنیا میں بھی ایک کوئی تمہارے سر کے پیچھے ہے, کوئی پیر کے پیچھے ہے, کوئی ہاتھ کے پیچھے ہے, کوئی کسی چیز کے پیچھے ہے, तुमने इस बात को कभी गौर किया है कि वो कौन है कि जो तुम्हारे पीछे है? यानी हर एक चाहता है कि, है ना, कि आप अपने जिस्म से, जैसे इसमें क्या बात है, आप देखें, मैं एक थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन हक है ना, कि मेरा जिस्म इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, वो तमाम के तमाम लोग के जो मुझसे अटैच थे उसके बाद किसी और तरफ चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे, कि जो मेरे जिस्म से या मेरी जिस्म की खिदमत से इस्तफादा कर रहे थे, यानी अगर बच्चे इवन छोटे हों तो क्या वो बाप की कब्र पे बैठे रहते हैं सारी जिंदगी, या अगर कोई भी हो जिस्म मिट्टी में चला गया वो भी कहीं और चले गए। तो ये वही मिसाल है ना, बकरा कहाँ है, सब कुछ तो बट गया इधर उधर, सिरी पाए खाल कसाई ले गया, गोश वो ले गए, वो ले, बकरा किधर है? तो इसी तरीके से तुम भी यूं ही तकसीम हो लोगों के दरमियान, कोई तुम्हारा ये हिस्सा ले रहा है, कोई वो हिस्सा ले रहा है, कोई वो, तुम कहाँ हो, तुमसे किसको दिलचस्पी है? तो फिर कहते हैं कि वो हस्ती जो तुम्हारे सर पैर और खाल को नहीं देखती है, सिर्फ तुमको देखती है, वो तुम्हारा रब है, और उसी की तरफ तुम तवज्जो करने को तैयार नहीं हो। यानी जिन्होंने तुम्हारे हाथ पैर और खाल और सर और पैर को तकसीम कर लिया है, तुम खाली उन्हीं में फंसे हुए हो, और जब ये सब बट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा, वो भी चले जाएंगे, कोई भी तुम्हारी कब्र का मुजाविर बनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुमसे सरोकार और मतलब सिर्फ तुम्हारे रब को है, तुम्हारा रब तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखता, तुम्हारी शक्ल को नहीं देखता, तुम्हारी सूरत को नहीं देखता, तुम्हारे आजाओ जवारे को, किसी को, सिर्फ तुमको देखता है और तुमको चाहता है और तुमको बुलंद करना चाहता है, लेकिन तुम उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहते, तुम उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। बात आ रही है, हो रही है वहां से? तो मादियत में इन्वॉल्वमेंट, यानी आप हलाल पे ही जाएं, लेकिन दुनिया में रज में रूहानी कमजोर होता जाएगा, जुम्बे मादी कवी होता चला जाएगा। इस बात को कोई ना डिनाई कर सकता है ना अपोज कर सकता है। और ऐ मेरे अजीज, इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि आखिरत के लिए अज़्म मुसम्मम और ताकतवर इरादा बहुत ही ज़रूरी और लाजम है। लेकिन यहाँ पर मैंने अज़्म को आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि कौन सा अज़्म, क्योंकि वो लोग जो डे एंड नाइट अराउंड द क्लॉक काम करके 100 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, वो भी बड़ा अज़्म रखते हैं। आसान काम नहीं है, क्योंकि थोड़ी इंजीनियरिंग हमने भी किया, हमें पता है कि आप अगर किसी भी एक प्रोजेक्ट या किसी भी एक चीज़ को लेके चल रहे होते हैं तो कितना उसमें दिमाग खपता है इंसान का, कितनी तवज्जो चाहिए होती है, कितना मजबूती चाहिए होती है उसमें। तो लेकिन ये अज़्म जो आखिरत के दरजात और बहिश्त के ऊंचे मरातिब का मेयार इंसान का इरादा और अज़्म ही से होता है। यानी जिस इंसान का इरादा जितना मजबूत हो उसके बहिश्त के दरजात उतने ही बुलंद हैं। ये हदीस भी आपने सुनी होगी कि यानी क़यामत में जब सब लोग अपने अपने मकामात तक पहुंच जाएंगे तो अहले बहिश्त में से एक हिस्सा, यानी कुछ अहले बहिश्त वो होंगे कि जिनके पास खुदा की तरफ से एक तहरीर आएगी, और उसमें ये लिखा हुआ होगा कि ये नामा है या ख़त है या तहरीर है उस खुदा की तरफ से कि जो हय्यु क़य्यूम है, उन, और मेरी ये शान है कि मेरे पास कुन फ़यकून है, यानी खुदाए हय्यु क़य्यूम की तरफ से जिसकी शान ये है कि उसके पास कुन फ़यकून है, आज मैं ये अपनी सिफत तुमको अता करता हूँ। यानी कुछ अहले बहिश्त, कुछ नहीं सब नहीं, एक दर्जा उस तमाम हिसाब व किताब के मराहिल से गुजरने के बाद एक दर्जा अहले बहिश्त का वो होगा जिनके पास खुदा की तरफ से ये पैगाम आएगा। और बल्कि अगर मुझे सही याद आ रही है इसकी अरबी, तो ये है कि मिनल हय्यल क़य्यूम इलल हय्यल क़य्यूम, یعنی حی و قیوم کی طرف سے اس کی طرف کے جو اب حی و قیوم ہے، یعنی تم اب میری کامل تجلی بن چکے ہو، تمہارا وجود اب میری صفات کو پرفیکٹلی ریفلیکٹ کر رہا ہے، من الحی القیوم الى الحی القیوم. اور پھر یہ کہ میری صفت یہ ہے کہ کن فیکون، اور آج میں اپنی یہ صفت تم کو عطا کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ سوچو، یہ کون سا مقام ہے، کون سی حکومت ہے، کون سی قدرت الہی ہے کہ اب انسان کا ارادہ خدا کے ارادے کا مظہر ہے، خدا کا وہ ارادہ جو آدم کو لباس وجود عطا کرتا ہے، یہ ارادہ خدا انسان کو. لیکن اس کا یہ ارادہ وہی بات ہے کہ کیا یہ سب ایسی دو نمبری والی زندگی گزارنے سے ہوگا؟ اس کے لیے وہ عزم چاہیے، یعنی وہ عزم چاہیے جیسے امام حسین علیہ السلام والا عزم، جیسے رسول خدا کا وہ عزم جو ہم وہاں پڑھتے ہیں کہ جب مکے کی زندگی میں انتہائی تکلیف تھی اور لوگوں نے آ کے. اور یہ آپ ایک بات پہ غور کیجئے گا کہ لالچ جو ہے نا، یعنی انسان کی زندگی میں جو اہل باطل ہیں وہ اہل حق کو منحرف کرنے کے لیے دو ہی طریقے استعمال کرتے ہیں، یا خوف اور دباؤ یا لالچ. لیکن یہ دو چیزیں بعض اوقات ان کمبینیشن بھی یوز ہوتی ہیں، اور ان کمبینیشن ان کی انٹینسٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. انہیں کیا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک عرصے تک خوف میں رکھیں اور پھر لالچ دیں، ارے مثلا، تو اس وقت لالچ والی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ اگر آپ خالی لالچ دیں. تو مکی زندگی جو تکلیف اور اذیت والی تھی، اس کے بعد یہ سب کیسے آیا جناب ابو طالب کے پاس، اہل قریش، کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو گے اس پیغام کو چھوڑ دے اور ہم یہ دیں گے اور وہ دیں گے اور وہ دیں گے اور وہ دیں گے. تو یعنی یہ لالچ بعد از خوف ہے، کیونکہ مکی زندگی میں جیسے ہی پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت اور رسالت فرمایا تھا، وہ سارا ٹیرر شروع ہو گیا تھی، ٹیرر کی سائیکل، ٹیرر اینڈ ٹارچر دونوں. تو پیغمبر اکرم نے اس کا کیا جواب دیا تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائنے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، تب بھی مجھے اس پیغام کے ابلاغ سے نہیں روک سکتے. یہ وہ عزم ہے. یا جس طریقے سے کہ آئمہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اور اس میں خاص طور سے امام حسین کی زندگی میں تو یہ چیز واضح ہو کے نظر آئی، لیکن دیگر آئمہ علیہ السلام کی زندگی اگر آپ اوور آل بھی دیکھیں تو آپ کو ایک بات بہت کلیئرلی نظر آئے گی، اور وہ یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ آئمہ کے جتنے بھی مخالفین تھے، چاہے بنو امیہ کے خلفاء ہوں، بنو عباس کے خلفاء ہوں، سب نے لالچ اور خوف کے ہتھیار کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا تھرو آؤٹ، معاویہ سے لے کے اور اگر آپ ادھر تک آ جائیں جو معتمد عباسی، جو امام عسکری علیہ السلام کی شہادت جس کی وجہ سے بھی ہے، اگر پورے سلسلے کو دیکھیں سب نے اسی طریقے سے حکومت کی ہے. یعنی خوف ہے، بربریت ہے، دہشت ہے، اور نہیں تو لالچ ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو خرید رہے ہیں، خاص طور سے علماء کو. آئمہ علیہ السلام نے تھرو آؤٹ 250 سال کی زندگی میں ان چیزوں کو کبھی بھی یوز نہیں کیا ہے. یعنی کسی ایک شخص کو بھی اس بنیاد پر قبول نہیں کیا. آپ اس چیز کو نوٹ کریں، آئمہ نے ہمیشہ دین کی حقیقت، دین کی بنیاد، خدا پرستی، توحید، جو کچھ اصل دین ہے، جو جینوئن ٹرو ریلیجن ہے، دین خدا ہے، اس کو سامنے رکھا ہے. جتنے آ جاتے ہیں آئیں، باقی صحیح، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، ایک ایک جنریشن میں، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس نوعیت کے دو دو چار چار لوگ ہیں خالی، کہ اصحاب ائمہ میں اس قسم کے افراد کے جو امام واقعا چاہتے تھے، یعنی کم از کم ہمارے پاس اس سے زیادہ نام نہیں ہے، ہو سکتا ہے جن کے ناموں کا ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن اس سے زیادہ نام ہم تک نہیں پہنچے. آپ انگلیوں پہ گن لیں کہ ائمہ کے جو یہ اصحاب تھے کہ جن کو بعض اوقات کہا جاتا ہے اصحاب سر، کہ جن کے لیے آپ نے پھر وہ دروازے کھولے، حقائق روشن کیے، ان کو آگے کی طرف لے کے گئے، سب انگلیوں پہ گن لیں جن کے نام ہیں، باقی ہیں، لیکن یہ کہ ایک اصحاب کی تعداد وہ ہے کہ جو محدثین ہیں، راویان ہیں، وہ الگ ہے، لیکن ایسے افراد کے جو واقعتاً امام کی کلاس کے شاگردوں، تو یہ جو چیزیں نا، یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے، یہ تمام کی تمام باتیں اسی طرف لوٹتی ہیں کہ دیکھیں خدا اور خدا کی حجت جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. تو انسان کے لیے یعنی کہ بہشت کے درجات کیا ہیں؟ عزم روحانی. جب تک ہم اس راہ پر عزم کر کے مضبوطی کے ساتھ اپنے سفر کو طے نہیں کریں گے، وہ والے درجات حاصل نہیں ہوں گے. کہ اس میں ہمیں کسی طریقے سے شک نہیں ہونا چاہیے. تو جس کا ارادہ حیوانی شہوتوں کا تابع ہوگا، جس کا عزم مردہ اور بجھا ہوا ہوگا، وہ کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. خدا کا کام کبھی بھی بیکار نہیں ہوتا، عبث نہیں ہوتا. جب یہ دنیا، اب آپ دیکھ لیں پھر جملے رہی ہیں، جب یہ دنیا ایک نظم رکھتی ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، اسباب اور مسببات کے تابع ہے، تو پھر آخرت میں بھی یہی ہوگا. یعنی آخرت بھی کسی اوندے ترچھے، نعوذ باللہ، کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے کر لے، جس کا جس نے جو سوچ لیا ویسا ہو جائے گا، بلکہ آخرت کا بھی ایک نظام ہے اور دنیا کا بھی ایک نظام ہے. تو دنیا بھی اپنے نظام کے تحت چلتی ہے، اور بلکہ آخرت، عالم آخرت تو نظام اسباب کے لیے زیادہ لائق و سزاوار ہے، کیونکہ وہاں پر اس طریقے سے انسانی اختیارات ڈسٹرب نہیں کر سکتے. لہذا انسان اپنے لیے کون سا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا تعین اسی دنیا سے کر لے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی یہاں پر انسان جو کچھ بوتا ہے، جو کچھ کاشت کرتا ہے، وہی چیز جا کے وہاں پہ دیکھے گا. تو یعنی یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر ایک بے عزم اور ایک بے ارادہ مخلوق کے طریقے سے زندگی گزار دے اور آخرت میں جا کے کہیں سے اس کو مضبوط عزم نصیب ہو جائے، یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو شرعی عبادتوں اور ریاضتوں سے الگ کر لیتا ہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ ہر عبادت کی ایک ملکوتی صورت ہے، ہر عبادت کی ایک ملکوتی صورت ہے، اور انسان جتنا زیادہ اس عبادت سے اپنے آپ کو قریب کرتا ہے، وہ ملکوتی صورت انسان کے نفس میں اتنی زیادہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہم نماز سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ قریب کریں گے، اور اس میں دیکھیں ایک بات کا ذہن میں رکھیے گا کہ نماز پڑھنا کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنے کا لفظ کہیں کسی روایت، حدیث، آیت میں کہیں موجود ہی نہیں ہے. صلاۃ قائم کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، دوام دینا ہے، بہت سارے ہیں، لیکن پڑھنا نہیں ہے. پڑھنے کا مطلب تو یہ کہ آپ قرأت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، پڑھنا نہیں ہے نماز. نماز ایک تعلق ہے خدا سے. تو جتنا انسان نماز سے اپنے تعلق کو قریب کرے گا اس عبادت سے، اس کا اثر نفس میں ہوگا، اور رفتہ رفتہ وہ نفس کے ارادے کو تقویت دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان صاحب عزم ہو جائے. اور اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ افضل الاعمال احمزوها، کہ اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت ان کی ہے کہ جس میں انسان کو سب سے زیادہ زحمت ہوتی ہے. مثلا کڑکڑاتے جاڑے میں رات کو میٹھی نیند سے اٹھ کر خدا کی عبادت کرنا روح کو روحانی عزم عطا کرتا ہے، انسان کو، روح کو بدن پر تسلط دیتا ہے، ارادے کو تقویت بخشتا ہے، और जैसा मैंने आपसे कहा था कि शुरू शुरू में ये तकलीफ इंसान को महसूस होती है, लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि इंसान के लिए यही चीज पहले गवारा होती है, फिर बाय से लज्जत हो जाती है।
यहाँ तक कि ये इंसान साहिब अज़म हो जाए
जी,
तो ये वही अज़म जो अभी आपने
अज़म रूहानी, यानी कि जब आप अपनी रूहानियत पर मेहनत करेंगे या मलकूती सिफात को अंजाम देने के लिए या मलकूती आमाल को अंजाम देने के लिए एफर्ट करेंगे, तो क्या होगा कि वो चीज़ आपके अज़्म रूहानी को मजबूत करेगी। और जितना जितना आप अपने जिस्मानी मामलात को या जिस्मानी कामों को अंजाम देने के लिए मेहनत करेंगे, वो चीज़ आपके अज़्म जिस्मानी को मजबूत करेगी। लेकिन अज़्म जिस्मानी के साथ प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि जिस्म ख़त्म हो जाने वाला है, तो वो वाली चीज़ें भी ख़त्म हो जाए। अगरचे कि इस बात का सोचना नस्बता मुश्किल है कि हम इस बात को, और इसीलिए मैंने ख़ास तौर से आपको वो मिसाल दी थी क्योंकि वो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन वाली मिसाल है, कि ये बात वैसे सोचना है ना कि कोई भी सवाल करे कि भाई एक शख्स अगर एक काम में इतना अज़म रखता है, वो दूसरे काम में क्यों नहीं रखेगा। लेकिन हम खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हम दुनिया के काम जो हैं इतनी दिक्कत उठा के, इतनी मेहनत मशक्क़त से कर रहे होते हैं, लेकिन यही मामला जब खुदा और इबादत और आखिरत और कुरान और सब पे आते हैं तो वहाँ हमसे कुछ भी नहीं होता। वहाँ हमसे मतलब 5 मिनट की मेहनत करना मुश्किल हो जाती। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अज़्म रूहानी और अज़्म जिस्मानी दो अलग किस्म के ताकतें ना, एक नहीं है। और अगरचे कि आप जिस्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस्म के थ्रू से ही आप उस अज़्म को हासिल करते हैं, लेकिन उसके लिए नियत बाकायदा अलग है। यहाँ पर अगर एक चीज़ मैं आपको और वाज़े कर दूँ तो इंशाल्लाह कोई वो नहीं है हरज इसमें। काफ़ी पहले मैंने इस बात का जिक्र किया था कि इंसान कैसे इस बात का तायुन करता है, फैसला करता है कि मेरे आमाल में से ये अमल जो है ये फ़कत जिस्मानी है या रूहानी है, कैसे इस बात का फैसला करता है, ये कर सकता है। जी काफ़ी, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी पहले, यानी कि कुछ आमाल ऐसे होते हैं कि जिनकी लज्जत या तकलीफ़ वह गुजरने के साथ ख़त्म हो जाती है, और कुछ आमाल ऐसे होते हैं कि जिनकी लज्जत और तकलीफ़ हमेशा आपके साथ मौजूद रहती है, बाकी रहती है। तो जो अमल अपना बाकायदा असर इंसान के ऊपर छोड़ता है वो उखरवी और रूहानी है। यानी जैसे खाना पीना है या दीगर जिस्मानी लज्जतें, उसमें से कुछ भी नहीं बाकी रहता है इंसान के पास, यानी इंसान उसके लिए फ़कत हल में मजीद कहता है, हल में मजीद, और लाओ और लाओ और लाओ, वो लज्जत नहीं बाकी रहती। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं मिसाल के तौर पर मैंने कभी भूख की तकलीफ उठाई थी, वो भी ख़त्म हो गई, अब वो तकलीफ भी नहीं है मेरे अंदर। या मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मज़े मज़े के खानों की लज्जतें उठाई, वो भी ख़त्म हो गई, उसमें से कुछ मेरे अंदर बाकी नहीं है। लेकिन मैंने अगर भूखा रहकर किसी को खाना खिला दिया, इस इन्फाक की लज्जत बाकी है। या किसी के हाथों से लुकमा छीन लिया, इस गुनाह की तकलीफ बाकी है, ये नहीं जाने वाली जब तक इंसान गुनाह को मग़फ़रत से ना धोने की एफर्ट करे, उसके असरात को, तो वो नहीं जाने वाली। ठीक है, तो ये हर चीज़ जो है ना, वो यानी कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बाकी रहने वाली होती हैं, कुछ चीज़ जो है फ़ना पज़ीर होती हैं, फ़ना हो जाने वाली होती हैं। तो जब हम आमाल अंजाम देते हैं, और ख़ास तौर से जो शरई आमाल हैं, यानी कि शरीयत पूरी वो रेसिपी है इंसान की तरक्की के लिए, तो हम जब उनको अंजाम देते हैं, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ कि वो तमाम के तमाम आमाल असर पैदा करते हैं मेरे नफ्स पर, और उसकी वजह से इंसान का अज़्म रूहानी कवी होता जाता है, तकवीयत मिलती जाती है। तो अगर हम किसी भी प्रिटेक्स्ट पर अपने आप को इन इबादतों से और इन रियाजतों से अलग कर लें तो अज़्म रूहानी पैदा हो पाएगा कभी भी नहीं। ठीक है, इस बारे में हम कुछ भी अपने आप को तसल्ली दें कि मैं ये दुनिया में जा रहा हूं और मैं ये करूंगा वो करूंगा, उससे इंसान का नतीजा नहीं, इल्ला ये के इसका अपोजिट ये, इल्ला ये के वो अफराद जिन्होंने अपने आप को खुदा के लिए खालिस कर लिया होता है और वो टोटली कुर्बतन इल्लाह दुनिया के उमूर में मशगूल होते हैं और ताकि खुदा और दीन की खिदमत करें, उनका मामला अलग है। ठीक है, उन लोगों का मामला अलग है, वो इन दुनिया हम जैसे दुनियादार लोगों की तरह नहीं है। इन्हें हम वो हैं कि पहले अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं दुनिया तलबी की, दुनिया में जाके घुसते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि इससे जो मैं कमाऊंगा वो दीन खर्च कर दूंगा। इस तरीके से कुछ नहीं बनने वाला होता इंसान का। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई इंसान अपने आप को शरई इबादत और रियाजत, कुरान में गौर व फिक्र और इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमलों में एक और भी यानी कंसिडरेशन है जो बड़ी वजाहत के साथ सामने आई है, क्या फरमाते हैं, लैसल इबादतो का तफक्कुर, तफक्कुर जैसी कोई इबादत नहीं है, तफक्कुर जैसी। या इसी तरीके से आई थिंक रसूल खुदा का भी कौल है कि आयात इलाही में एक घंटे का तफक्कुर 70 साल की मुस्तहिब इबादत से अफजल है। खुदा की निशानियों में, खुदा की आयात में तफक्कुर एक घंटे का 70 साल की मुस्तहिब इबादत से अफजल है। तो ये भी यानी इबादत का स्कोप बहुत वसी है, इबादत का स्कोप खाली ये जाहिरी वो नहीं, इबादत का स्कोप बहुत वसी है, खास तौर से मकतब अहले बैत में। आगा जाफर साहब का एक जुमला मुझे याद आता है कि मुझे एग्जैक्टली मैंने इन चीज़ों को कन्फर्म तो नहीं किया है कि कहाँ लिखा हुआ था, लेकिन वो बातें अच्छी भी लगती थी उस वक्त काफ़ी। कि उन्होंने सुनाया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे कि उनके पीछे जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया था, तो वो वापस जब आए तो उनको देखा कि इंतकाल कर गई हैं, तो उन्होंने इज़्ने खुदा से ज़िंदा किया और पूछा कि आप वापस आना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो कोई ख्वाहिश नहीं है लेकिन दो चीज़ों के लिए। तो उन्होंने कहा वो कौन सी दो चीज़ें, तो कहने लगी गर्मियों के रोज़े और सर्दियों की नमाज शब, यानी कि ये दो बातें ऐसी हैं, ये दो उमूर ऐसे हैं कि जो इंसान कहे कि वहां आखिरत की उसको छोड़ के मैं दोबारा आऊंगा, इसके इतने इतने फवायद हैं, इतना इसका समर और अजर है कि गर्मियों के रोजे और सर्दियों की नमाज शब। तो यानी इसमें ये फरमाते हैं कि ये जो इबादत जब इंसान अंजाम देता है तो वो इबादत जो अज़्म के साथ मारिफत के साथ अंजाम दी जाए, तो यानी पहली बात तो ये है कि इबादत की सूरत जो भी इबादत इंसान अंजाम देता है अगर बा मारिफत हो तो उसकी सूरत इतनी हसीन और जमील होती है, मलकूती सूरत, कि जिसका तसव्वुर दुनिया में नहीं किया जा सकता। यानी वाकयन वो हसीन, और रिवायतों में हमारे पास ये जुमले भी हैं कि जैसे ही मोमिन कब्र में जाता है तो 6 शक्लें उसको घेर लेती हैं और उसमें मुख्तलिफ उसमें है कि नमाज है, रोज़ा है, कहीं पर सब्र भी है, कहीं पर विलायत अहले बैत भी है, कहीं पर यह है कि जैसे रिफ्क यानी मोमिनीन के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं जिनके स्पेशली जिक्र किया गया है कि इंतहाई हसीन सूरत में इंसान के साथी बनकर उसके फौरन साथ हो जाती हैं जैसे ही मोमिन इंतकाल करता है। और यानी यूं भी है कि मोमिन को हर लहजा हर स्टेज पर गाइड करती रहती हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं तमाम उसके साथी, یہاں تک کہ اس کو بہشت میں داخل کرا دیں. اور اس میں شاید اگر مجھے جو صحیح یاد آ رہا ہے کہ ایک شکل جس کو وہ سب سے حسین پاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کسی بھی جگہ میرا ساتھ نہیں چھوڑا, تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ رفق ہوں, یعنی وہ نرمی اور سرور ہوں جسے تم نے دنیا میں اپنے برادران ایمانی کے دلوں میں داخل کیا تھا, کہ ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کمپینینز ان دا جرنی ٹو ہیونز. تو ایک تو یہ کہ انسان جب بھی ان عبادات کو انجام دیتا ہے تو حقیقتاً اپنے لیے بہت حسین اور خوبصورت ساتھیوں کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے, ان ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی اس کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ دنیا کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہے. سو میں نے کہا کہ جتنا بھی کوئی ہم سے محبت کا دم بھرے لیکن میری قبر پہ آگے کوئی زندگی نہیں گزارے گا اور سب اپنا اپنا رستہ لیں گے مجھے مٹی کے حوالے کرنے کے بعد. لیکن یہ جو میرے ساتھی ہیں کہ جنہیں میں اپنے ہمراہ لوں گا اپنی عبادت اور ریاضت تلاوت قرآن کی شکل میں ہو, نیکی اور اچھائی کی شکل میں ہو, عمدہ صفات کی صورت میں ہو, ان سب کی ایک ملکوتی شکل ہے. اور یہ وہ ساتھی ہیں کہ جو دنیا میں بھی, یہ ایسا نہیں کہ دنیا میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتے, یہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے, لیکن مرنے کے وقت یا مرنے کے بعد یہ ظاہر ہو جاتے ہیں اپنی نورانی شکل میں. اینڈ دے اکمپنی یو ٹو آل دا اسٹیجز انٹل کے بندہ مومن بہشت میں داخل ہو جائے, اور ہر موقع پر انسان کی شفاعت کے لیے بإذن اللہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ایٹرنل کمپینینز ہیں. تو ہم ان اپنے آپ کو بیوقوف بنا کے ان ساتھیوں کو چھوڑ دیں, یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم جو خود اس بیوقوفی کی باتوں میں ہیں کہ میں یہ کر لوں اور وہ کر لوں اور اس میں انوالو ہو جاؤں اور اس کی وجہ سے میں ان اپنے دوستوں کو ترک کر دوں کہ جو منتظر ہیں کہ میں ان کو اپنے ساتھ لوں, ان سے رشتہ قائم کروں, کیا انسان اس حماقت کے لیے تیار ہے؟ اور دوسرا فائدہ اس کا عبادات کا یہ ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ جو ہم نے بات کی, یہ اعمال یعنی عبادت سے مراد عبادت کی ایک وسیع تعریف لی جائے گا. آپ کو یاد ہے عبادت کی ایک تعریف ہم نے بیان کی تھی کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یاد ہے, ہر وہ عمل جو یہ ثابت کرے کہ میں عبد خدا ہوں. انسان کا ہر وہ عمل جو اللہ کی بندگی کی بنیاد پر انجام دیا جائے اور یہ ثابت کرتا ہو کہ میں عبد خدا ہوں, وہ عمل عبادت ہے. ٹھیک ہے, اس میں انہیں اسی لیے کہا عبادات شرعی. شرعی کا مطلب ہے کہ وہ جو شرع نے باقاعدہ, ورنہ پوری زندگی عبادت ہے, کیونکہ جو عبد مومن ہے وہ اپنی زندگی میں ہر عمل انجام دیتا ہے اسی بنیاد پر کہ بندہ خدا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ عبادت کی جامع تعریف ہے. عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو یہ ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو ہر عبادت ایک حسین و جمیل اور ملکوتی صورت کو تشکیل دیتی ہے, اور وہ ملکوتی صورت اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ کی شفیع ہے, آپ کی شفاعت کرنے والی ہے, اور آخرت میں تو انہیں انتقال کے وقت تو نظر آ جائے گی, مجسم ہو کے نظر آ جائے گی. اور دوسرا فائدہ یہ کہ ان عبادتوں کی وجہ سے روح صاحب عزم و اقتدار ہو جاتی ہے. اور اس کا ضمنی فائدہ یہ ہے کہ انسان ان عبادات کے انجام دینے کی وجہ سے نفس انسانی ذکر الہی سے مانوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ذکر الہی کیا ہے کہ جو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ذکر الہی ہی ہے جو انسان کے قلب کو اطمینان عطا کرنے والی چیز ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی. اب بالکل آخر میں ایک دو باتیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس حالت میں اپنی صبح اور شام کرتے ہیں, صبح بھی اور شام بھی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ صبح حالت کچھ ہو شام بدل جائے, صبح اور شام دونوں. اسی حالت میں ہوتی ہے کہ دنیا اکبر ہمہو، کہ اس کا مین جو مسئلہ ہے، اس کے لیے مین جو پرابلم ہے وہ دنیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے امور پر آگندہ ہو جاتے ہیں، دنیا میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا مقدور ہے، جتنا قسمت میں ہے، جتنا اللہ کے ارادے میں ہے، اور اس کے خدا اس کی آنکھوں کے درمیان فقر کو لکھ دیتا ہے. اور فقر کا مطلب دیکھیں، فقر کا مطلب ہم نے اس پر بات کی تھی کہ فقر یعنی محتاجی، بدترین ہے محتاجی، یعنی ایسا انسان اپنی پوری زندگی میں اپنے آپ کو کبھی بھی سیلف انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھتا. ایک میں نے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں ایران میں، جو کافی سائنس اور ان چیزوں سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، ابھی انقلاب کے عرصے میں شاید انتقال بھی ہوا ان کا، اور بہت عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں وہاں پہ، علامہ محمد تقی جعفری. ان کی کچھ تقاریر میں سن رہا تھا، تو انہوں نے اس میں ایک بات کی مجھے عجیب سا لگا، یعنی تھوڑا سا ایک نیا انداز فکر لگا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے خود بھی آزادانہ قیام کیا ہے، اور جتنے لوگ اپنے ساتھ لیے تھے ان کو بھی آزاد رکھا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کسی قسم کا جبر یا زبردستی نہ اپنے لیے نہ دوسرے کے لیے اس راہ میں، اس سفر میں. یعنی اگر سب سے پہلی بات جو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں، کہ کیا امام حسین علیہ السلام مدینے میں تنہا تھے؟ تنہا زندگی گزار رہے تھے کیا وہاں پہ؟ بتائیں. پورا قبیلہ تھا نا، قوم، قبیلہ، معاشرہ، اور بڑے بڑے مطلب نام، اور یہ آپ کے اپنے رشتہ دار بھی تھے، بھائی بھی تھے، جن میں انہیں محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، اور کون 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 مختلف افراد ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ان سے جا کے درخواست کی کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، برائے مہربانی چلیں، پرسویڈ کیا، یا اس بات کو کبھی اس فکر کا یا اس جذبے کا اظہار کیا کہ دیکھو میرے اپنے قریبیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، یا فلاں میرے ساتھ نہیں ہے، فلاں کوئی بھی جملہ ہم کو ایسا ملتا ہے؟ یعنی آزادانہ قیام ہے. یہ آزادانہ قیام کا مطلب ہے کہ میں کسی سے بندھا ہوا نہیں ہوں. جو وہی میں بات آپ سے کہہ رہا تھا نا، کہ وظیفہ انسان اصل کہ اپنا وظیفہ انجام دے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی. یہ نہیں کہ آپ کے اگر آپ نہیں ساتھ آ رہے تو میں دل برداشتہ ہو گیا، جی میرے بھائی نہیں چلے، میرے فلاں نہیں چلے، میرے دوست نہیں آئے. جو انسان یہ فکر رکھتا ہے وہ حقیقتاً آزاد انسان نہیں ہے. یہ مجھے سوچ کا انداز بہت عجیب لگا، اور وزن والی بات ہے یہ، کہ جو انسان اس طریقے سے سوچتا ہے وہ آزاد نہیں ہے. کہ میں جو ایک اپنا وظیفہ شرعی، دینی، الہی انجام دے رہا ہوں، وہ خدا میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ ضرور سوچنا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. یہ اور دوسرا جو ہم کئی دفعہ آپ لوگوں کو سنا چکے ہیں، کہ شب عاشور جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کر کے جس طریقے سے بات کی، ایک ایک کر کے آپ سارے کے سارے باتوں کو ہٹاتے چلے گئے، اور یعنی کہ ان لوگوں کو بھی ٹوٹلی آزاد کر دیا. اور یہ کمال ہے انسان کا، یہی کمال ہے انسان کا، کہ جب تک ہم اپنی زندگی میں کام این اور آن اور اون کی بنیاد پہ کرتے رہتے ہیں نا، کہ یہ دیکھ لیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو یہ اثر پڑ جائے گا، اس وقت تک انسان حقیقتاً خدا کے لیے نہیں کام کر رہا ہوتا. تو جناب سید الشہداء علیہ السلام تو پہلی منزل سے ہی ایسے تھے، لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ چلے ہیں انہیں بھی آپ نے ایسا بنا دیا ہے، پھر شہادت آئی ہے، پھر شہادت کے مرحلے سے گزارا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک سبق ہے کہ انسان آزاد ہو، یعنی فقط اور فقط عبد خدا ہو. اور جتنی بھی زیادہ یہ ادھر 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 کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، وہ سب کی سب حقیقتاً انسان کی غلامی اور اسیری ہے, اور یہ کمال انسان نہیں ہے. یہ وہ کمال نہیں ہے کہ جس کی طرف آئمہ طاہرین علیہ السلام نے ہم کو دعوت دی تھی. تو اسی چیز کو پھر بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان, سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں پھنسا رہنا یہ تو انتہائی بدترین بات ہے. اس سے اگلا مرحلہ یہ کہ اگر اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کرا لے گا تو اس کی پوری قلبی توجہ آخرت پر ہوگی. آخرت پر توجہ کی وجہ سے اس کی نظروں میں امور دنیا اور تمام دشواریاں حقیر اور آسان ہو جائیں گی. وہ اس دنیا کو فقط ایک ایسی جگہ سمجھے گا جہاں پر وہ تجارت کر رہا ہے یا تعلیم و تربیت کے لیے موجود ہے. دنیا کی سختی اور خوشی پر توجہ دینا بند ہو جائے گا, ضروریات کم ہو جائیں گی, نہ دنیا کی طرف دیکھے گا نہ دنیا والوں کی طرف نظر رکھتا ہوگا اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے, بلکہ اس منزل پر پہنچ جائے گا جہاں احتیاج ہی نہ رکھتا ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی یہ جو اس قسم کی احتیاج ہی نہ رکھتا ہو, مختصر ترین, جیسے کہ آپ ہمارے بزرگ علماء اور ان سب کو دیکھیں, یعنی کہ ان کی جو آپ پرسنل لائف کو دیکھیں تو آپ دیکھ کتنی سادہ اور وہ ہے کہ ہمیں لگتا بھی کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں, اتنی معمولی سی غذا کھا رہے ہیں, لیکن وہ کس چیز کی لذت اٹھا رہے ہیں؟ غنی ہونے کی لذت اٹھا رہے ہیں. اور ہم اتنا سارا ساز و سامان جمع کرنے کے بعد کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں؟ غلامی میں. یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر آج مجھ سے میرا بستر ہٹا لیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ تم آج زمین پہ سو جاؤ, کتنی بڑی مصیبت ہے میرے لیے. جو غذا کھانے کا میں روزانہ عادی ہو چکا ہوں, وہ غذا لے لی جائے اور کوئی سادہ سی چیز رکھ لی جائے, میرے سر پہ آسمان نہیں ٹوٹ پڑتا. پتہ ایسے ہی ہوتا ہے نا ہم سب کے ساتھ. وہ آزاد ہیں کہ جن کو دنیا کی کسی چیز کا اب کوئی اپنا اسیر نہیں بنا سکتی ہے, اپنے قابو میں نہیں کر سکتی. ہم غلام ہیں اتنا سب کچھ بھر کے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان اپنی پوری قلبی توجہ آخرت پر مرکوز رکھتا ہے وہ اس حد تک آزاد ہو جاتا ہے کہ پھر احتیاج ہی نہ رکھتا ہو, یعنی اسے اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کھانا پر لذت ہے کہ نہیں ہے, یا کیا ہے, اور بستر کیسا ہے, اور کپڑے کیسے ہیں, اور کتنے خوبصورت ہیں, اور کتنے حسین ہیں. ختم. ایسے انسان کے امور منظم ہو جاتے ہیں, اور خاص طور سے کون سے امور؟ یعنی خدا یہاں پر جب کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے امور کو پراگندہ کر دیں گے, تو کون سے امور پراگندہ ہو جاتے ہیں؟ روحانی اور قلبی امور پراگندہ ہو جاتے ہیں. جیسے وہی میں نے کہا کہ ایسے تمام افراد آپ کو دنیا میں بہت ویل ڈسپلن نظر آ سکتے ہیں, بہت عزم والے نظر آ سکتے ہیں, لیکن جب آپ ان کے قلب اور روح اور روحانیت والے تمام معاملات کو دیکھیں گے تو ساری پراگندگی وہاں پر ہے. کچھ فوکس نہیں کر سکتے کسی اچھی چیز پر, کسی اچھی بات پر, کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے امور منظم ہو جائیں گے اور قلبی اور ذاتی غنا حاصل ہو جائے گا, ورنہ اس کے برعکس. اور ایک دو حدیث پڑھ کے اب بات ختم کرتے ہیں کہ جیسے چھٹے امام نے فرمایا, یہ ایک بہت پاورفل حدیث ہے, اس پر ہی میں بات ختم کر دیتا ہوں, کہ جس کا دل, من تعلق قلبه بالدنیا, جو اپنے قلب کا تعلق دنیا سے قائم کر لے. ٹھیک ہے, اور اصل بات یہی ہے, اس میں ایک بڑی گہری بات پوشیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ قلب کا تعلق دنیا سے قائم کر, لیکن اس میں ایک اور بڑا گہرا پریکٹیکل نتیجہ ہے کہ ظاہری غریب اور امیر ہونے سے انسان دنیا دار نہیں ہوتا ہے, قلب ہی اٹیچمنٹ سے دنیا دار ہوتا ہے. تو بہت سارے ظاہراً غریب نظر آنے والے لوگ بہت زیادہ دنیا دار ہوتے ہیں. یعنی یہ معیار نہیں دے رہا ہے دین ہم کو یہ معرفت نہیں ہے کہ تم اگر دنیا میں مال نہیں رکھتے ہو، اسباب نہیں رکھتے ہو تو تم دیندار ہو. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ. تو من تعلق قلبه بالدنیا، جو اپنے قلب کا تعلق دنیا سے جوڑ لے، وابستہ کر لے، بالثلاث خصال، اس کے لیے تین خصلتیں ہیں. ان جملوں پہ میں عربی خاص طور سے اسی لیے پڑھ رہا ہوں. خصلتیں سمجھتے ہیں نا، یعنی کوالٹیز نہیں، خصلتیں کوالٹیز. خصلت یعنی کوالٹی، کوالٹی آف یور سیلف. ہم لا یفنا، وہ ایک ایسے رنج ہم میں مبتلا ہو جائے گا جو کبھی فنا نہیں ہوگا. ہمیشہ کی ایک اداسی، پریشانی، دماغ پر ایک گرد و غبار چھایا. ہم لا یفنا، ایسا ہم جو فنا ہونے والا نہیں ہے، فانی نہیں ہے. وہ عمل لا یدرک، عمل الف سے جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عین کا عمل تو آپ سمجھتے ہیں، الف سے عمل امید، ہوپ. عمل لا یدرک، ایسی امید کہ جس کو پایا نہیں جا سکتا. تین خصلتیں، اب آپ پتہ ہے، سمجھ رہے ہیں، خصلتیں ہیں یہ. خصلتیں یعنی یہ تین کیریکٹرسٹکس ہیں جو دنیا سے تعلق رکھنے والے نفس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، کہ وہ ہمیشہ ایسی چیز میں مبتلا رہے گا، ایسی پریشانی میں مبتلا رہے گا جس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے. ایسی امید ہر وقت اس کو اپنی طرف کھینچتی رہے گی جسے وہ کبھی پا نہیں سکے گا. ورجاء لا ینالو، اور رجا، یہ بھی رجا بھی یعنی کہ ایسا گول، ایسا آبجیکٹو جس تک وہ کبھی پہنچ نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ قناعت ہے. دنیاوی معاملات میں انسان کی فضیلت اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرنا ہے. دیکھیں، یہ بہت خاص درس ہے، اور یعنی تقریباً میں جو اس پر پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے، کیونکہ مجھے یہ بات فیل ہو رہی ہے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا راسخ ہونا بہت ضروری ہے ہمارے قلوب میں، ورنہ ہماری تقریباً ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی. کہ اگر ہم سب کچھ سیکھ کر بھی اپنے آپ کو دنیا کے چکروں سے الگ نہیں کر پا رہے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے پائے گی. یعنی کیونکہ مجھے یہ بات بہت اسٹرانگلی میں نے فیل کی، تبھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے نا، یہ معرفت کا نقطہ، اسے بہت اچھے طریقے سے وی شوڈ ڈرائیو ہوم، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں. یعنی کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی میں تو حلال کما رہا ہوں. حلال حرام والا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. حرام تو نعوذ باللہ، ظاہر ہے کہ مومن کا ہاتھ کبھی جانا بھی نہیں چاہیے، اور وہ تو بالکل ہی تباہی ہے. حرام کی تو یہاں بات بھی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے دنیائے مادی میں انوالومنٹ کی. اور اس میں جو بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنا زیادہ انسان دنیائے مادی میں انوالو ہوتا ہے، پہلا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ادھر سے دور ہوں گے، یعنی عبادت سے، خدا کی معرفت سے، تفکر فی آیات الہیہ سے، ان تمام چیزوں سے دور ہوں گے. اور اس کے پھر وہ سارے نقصانات اور خرابیاں ہیں کہ جو ہم نے جیسے جو بیان کی. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. اس نقطے میں ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یعنی ابھی بھی کوئی اس میں سوالات باقی ہیں؟
ڈاؤٹ تو نہیں، باقی یہ میں کہوں گا کہ لیکچر آفٹر لیکچر یہ چیز پختہ ہوتی جا رہی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جو چیز جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، وہ ساری پرانی چیزوں کو اگر آپ پیچھے چھوڑیں گے تو یہ نئی نالج داخل ہوگی. یعنی کہ وہ یہ کہیں گے کہ ایسے نوشنز جو ہمارے پریکنسیڈ نوشنز تھے، ان کو ختم کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں.
ہاں، اس میں بدقسمتی دیکھیں یہی ہوتی ہے نا کہ ہم نے جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بیسڈ آن قرآن اور جو صحیح تعلیمات اہل بیت ہیں اس پر نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ ہر ایک وہ بنا لیتا ہے کہ جو ہمیں خوش کریں، جن سے ہم سیٹسفائیڈ ہو جائیں سم ہاؤ.
پاکستان جس ہمارا کلچر ہے، دیکھا ہے کہ वो जिस तरह बच्चे इस तरह तरबियत होती है, वो रवायात के इतने पाबंद होते हैं कि उनको दीन की कोई बात करें तो वो हल्की लगती है, नहीं जी ये तो पुरखों से ये चल रहा है। मैं यार आप देखो खुश किसको करना है, अल्लाह को करना है, उसकी रजा आगे रखनी है कि आपको ये रखना
है।
मैंने यहाँ पे आके हजरत भाई ये देखा है, ये चीजें समझा है चीजों को, वो बना बनाए माहौल से निकले तो समझ आइए।
मुझे पता नहीं है, फीलिंग होती है कि यार अगर दुनिया हासिल ना की ना तो मुझे लगता है आखिरत भी नहीं हासिल कर सकता। जो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो मफलूकुल हाल लोग हैं,
नहीं इस चीज पर तो हमने काफी तफसील से बात की थी, इस चीज पर तो हमने काफी तफसील से बात कर चुके थे। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और बल्कि एक रेगी बैंड के उसमें तो मैंने इन लोगों को पूरी स्लाइड व्लाइड बना के यही तमाम चीजें ऑब्जेक्शन और वो तमाम बातें जी चले, पर अब फिर भी आप बात मुकम्मल कर लें।
तो मतलब अगर दुनिया के ऊपर अपनी काम नहीं कर रहा उस हद तक के उसको मिसाल के तौर पर नींद पूरी करने के लिए बिजली मिल जाए और पानी मिल जाए या दूसरी गजाई जरूरियात उसकी पूरी हो जाए, तो वो तो उस साइड पे भी काम नहीं कर सकता मुझे लगता है। यानी कि हम जितना सुकून से बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, आराम से हमें पता है घर में सब कुछ सेट है, पानी आ रहा है, गजा मौजूद है घर के ऊपर, घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी। इवन यहाँ पे बैठ के हमने पाकिस्तान में जो हमारे रिश्तेदार हैं, घर वाले, हमने प्रदान किया हुआ है कि वक्त पे पैसा पहुंच जाए उन्हें। तो अगर हमारे पास ये इतनी सरबत हाथ में ना हो तो शायद हम इतने सुकून से ये वाली मतलब टूवर्ड्स की सक्सेस जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं, दुरुस्त अटेंड कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कर सकते। हम लगे
इस पे देखें, इस पर हम तफसील से बात कर चुके थे इन चीज़ों पर, और इसमें मैंने एक तो पहला नुक्ता यानी कि जो नुक्ता तंबीही है वो ये है कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि दुनिया में जिन लोगों ने हायर अचीवमेंट्स की हैं वो सारी मादी मुश्किलात के अंदर रहते हुए की हैं। और ऑब्जर्वेशन यही है कि जितने जितने मादी मामलात ज़्यादा हल होते गए हैं लोग उतने नालायक होते गए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद इस्लाम है, पैगंबर अकरम का इस्लाम है सबसे बड़ी मिसाल। यानी आपको जितने भी मजबूत लोग मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, मक्के में, और जितनी सारी प्रॉब्लम्स दीन में शुरू हुई हैं वो सब मदीने से शुरू हुई हैं, और स्पेशली खैबर के बाद से, जहां से मुसलमान अमीर हो गए, जहां से मुसलमानों के दुनियावी मामला हल हो गए। उससे पहले मुसलमान जो थे वो दुनियावी सख्तियों में थे। आपकी सबसे जो जबरदस्त जंग हुई है जिसमें खुदा की सबसे ज्यादा मदद आई है, जिसकी सबसे वो कौन सी जंग है जिसमें मुसलमानों के पास वसाइल की भरमार थी या जब कुछ भी नहीं था, ये नहीं है, ये बात वैसे असलन दुरुस्त नहीं है। यानी इस्लाम इंसान जो वाकई इंसान है, हाँ मैं अब इसके दूसरे उस पर भी आता हूँ वाप वाली बात, असलन जो इंसान की तरक्की होती है वो उसी वक्त होती है कि जब इंसान दुनियावी हवाले से सख्ती में हो। जैसे इमाम ने फरमाया कि अफ़ज़लुल अमाल अहमज़ुहा, जो इंसान अपने आप को जहमतों से अलग कर ले वो आखिरत की राह पर तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, ये उसूल है, ये आप सबको देख लें। मतलब मैं आपको ये बात कहूं कि हमारे सामने नजर के सामने की बात है, जितने भी बड़े उलमा हैं इस वक्त वो सब के सब कौन है, जो सख्ती वाले दौर के पैदावार हैं, जितने के भी नाम आप देख लें। यानी अभी तक, अब तो इनकलाब को 40 साल हो गए ना तकरीबन, 40 साल में आप उनके पाए का कोई आलिम पैदा कर पाए, तो हुकूमत भी है, सहूलत भी है, शाह भी नहीं है, जबर भी नहीं है, अपोजिशन कुछ भी नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता रहा। यूरोप यानी हर जगह आप देख लें, इनके यहां जो बड़े लोग पैदा हुए وہ سب کے سب سختی میں پیدا ہوئے ہیں آسانی میں، جب جتنی آسانیاں بڑھتی جا رہی ہیں نالائقی بڑھتی جا رہی ہے، معاشرے کا حساب کتاب اتنا ہی دگرگوں ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی کوالٹی اتنی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. تو ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی بات صحیح ہے عوام کے لیے، نہ کہ حقیقتاً ترقی کے لیے. یعنی اس لحاظ سے میں اس بات کو قبول کر لوں گا کہ عوام ایسے ہی ہوتے ہیں. عوام جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ ان کا کھانا پانی بند کر دیں، یا کھانے پانی کے مسائل ہو جائیں، یا بجلی کے مسائل ہو جائیں، تو وہ بھی کچھ بھی سوچنے ختم ہو جاتا ہے. پھر نہ وہ خدا سوچ سکتے ہیں، نہ آخرت سوچ سکتے ہیں، نہ کچھ سوچ سکتے ہیں. اور اسی سے ہی یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں بھی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کی ہر چیز دنیا کے گرد گھومتی ہے. یعنی یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی ہر چیز. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس بات کو کسی نے منع کیا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ریسپیکٹفل لائف نہ گزاریں. اس بات کو کسی نے منع کیا ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہ کریں، ان سے استفادہ نہ کریں. جس چیز سے پرابلم آ رہی ہے وہ تعلق بالدنیا ہے، قلب کا تعلق دنیا سے پیدا کرنا. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ کیا میرے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں دنیا میں انوالو ہوں اور اپنے قلب کو دنیا سے الگ کر سکوں. اصل کوشچن مارک یہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پاسبل نہیں، یعنی اس بارے میں ہم اپنے آپ کو دھوکا دے سکتے ہیں، جھوٹی تسلی دے سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسے افراد ایسا بننا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں تقریباً معصوم کے لیے یا خاص اولیاء خدا کے سوا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. یعنی آپ بتائیں ایسا ہوتا ہے کیا ہمارے ساتھ؟ یعنی ہم اتنی، ہم ایون شب قدر کی 100 رکعت نمازیں پڑھ کے پوری رات جاگ کے آفس چلے جائیں، دنیا کو نہیں روک سکتے، دنیا کو نہیں روک سکتے اپنے اندر گھسنے سے. یعنی پوری رات گزارے آپ شب قدر میں، عبادتیں کریں، 100 رکعت نماز پڑھ لی، اتنی دعائیں جوشن کبیر، جوشن صغیر، مکارم الاخلاق سب پڑھ لیا، پھر جیسے ہی قدم رکھتے ہیں وہ گھس جاتی ہے اندر. کیا پھر یعنی اس حالت میں، اور آپ سوچیں گے جہاں پر یہ معاملات ہوں اور ہم کہیں نہیں نہیں میں تو اپنے کو بچا لوں گا.
نہیں، جو کرنٹ ٹرینڈ ہے دنیا